آٹھواں سفر تھا تندرستی کی حالت میں، پھر عدالت یا بیماری کی حالت میں دو سفر اور بھی، 2002 میں اور 2004 تندرستی کی حالت میں یہ آٹھواں سفر تھا، اور یہ کتاب تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں حضرت والا کے عجیب و غریب اس وقت ملفوظات حالات ہیں، اس وقت حضرت والا پر کچھ کیفیت بھی عجیب تھی، جنگل میں ٹہلنے تشریف لے جاتے تھے، وہیں بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہوتے تھے، وہاں راستے میں رک گئے، اور اس کے بعد اسی جنگل میں آدھا آدھا پون گھنٹہ کھڑے ارشاد فرماتے رہے، پھر تھوڑے سے آگے چلے، پھر رک گئے، پھر ارشاد فرمایا. یہ ویسے تو حضرت کا یہی قاعدہ تھا، لیکن اس دفعہ جو تھا کچھ زیادہ ہوا، یہ سب جمع ہو گئے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
گزشتہ روز حضرت اقدس کی تاریخ زندگی کی ایک جھلک کے عنوان کے تحت یہ ملفوظ تھا، اسی میں سے آگے سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت نے شعر فرمایا، وہ اپنی ذات سے خود انجمن تھے. یہ حضرت والا پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے لیے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی شان تھی، اور الحمدللہ ہمارے حضرت والا کی بھی یہی شان ہے الحمدللہ. وہ اپنی ذات سے خود انجمن تھے، وہ اپنی ذات سے خود انجمن تھے، اگر صحرا میں تھے پھر بھی چمن تھے، اگر صحرا میں تھے پھر بھی چمن تھے. بعض وقت جنگل کی اس مسجد میں میں مؤذن ہوتا تھا، مؤذن ہوتا تھا.
حضرت والا کی شان میں بھی، حضرت والا کی برکت سے یہ ایک دو شعر ہو گئے تھے. پوری نظم ہے اس میں، یہی ہے کہ اس کو لیکن بھلا نصیب کہاں، اندھیری رات سی جنگل کی، جنوبی افریقہ میں وہاں شعر ہوا تھا، رات کو مخاطب کر کے میں کہہ رہا ہوں، حضرت کی برکت سے اشار ہوئے. میں تو اس میں کوئی اہلیت ہی نہیں تھی، تو حضرت کی برکت سے سب ہو جاتے تھے. تو حضرت والا نے کی شان میں ہے یہ شعر کے، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں جو ہے میرا رفیق تنہائی، تجھ کو لیکن بھلا نصیب کہاں جو ہے میرا رفیق تنہائی، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جو ہے خود ایک انجمن تنہا، جس کی تنہائی عالم
عالم آ رہی.
جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن، ایک محفل، ایک عالم ہے، اور ان کی تنہائی کیا ہے کہ اس تنہائی میں تنہا ہو کے سارے عالم کی تو عالم کی اصلاح فرما رہے ہیں، عالم کو زیب و زینت دے رہے ہیں اللہ کی محبت سے.
بعض وقت جنگل کی اس مسجد میں میں مؤذن ہوتا تھا، اور حضرت امام ہوتے تھے، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا. اس حالت میں 6-6 مہینے گزر جاتے تھے. پھر جب حضرت والا ہردوئی دامت برکاتہم تشریف لاتے تھے، تب ذرا محفل ہو جاتی تھی، ورنہ شیخ کی آہ و فغاں ہوتی تھی اور اختر کے کان ہوتے تھے. اس طرح زندگی گزاری الحمدللہ، مگر وہ رائیگاں نہیں گئی. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی اور اولیاء کی خدمت کو رائیگاں نہیں کرتا. آج اس کا فائدہ دیکھ رہا ہوں، اور میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے جدہ میں اس کی تائید و تصدیق فرمائی تھی. حضرت نے فرمایا تھا کہ اختر، تجھ کو یہ ترقیات مل رہی ہیں، یہ سب شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا صدقہ ہے. جب میرے شیخ کا انتقال ہوا
موجود تھا، جس وقت مولانا شاہ عباس نے فرمایا کہ حضرت والا سکھ جو کچھ آپ سے دنیا میں کام، عالم سارے عالم میں کام لیا جا رہا ہے، یہ حضرت پھول پوری کی خدمت کا صدقہ ہے. خدمت ایسی تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح حضرت والا نے اپنی جان کی بازی لگا کے خدمت کی، جس کو حضرت مولانا رسام نے اپنے بھائی اسرار الحق صاحب سے فرمایا تھا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہزار سال پہلے بزرگان دین کے ان کے مریض کیسی خدمت کرتے تھے، اس کی کوئی مثال نظر سے نہیں گزری تھی، یعنی ہم نظر اس کی کوئی دیکھا ہی نہیں تھا پوری زندگی. فرمایا کہ حضرت کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دیکھ کر مولانا کیما مرفت صاحب کو دیکھ کے تب اندازہ ہوا کہ اس طرح خدمت کی جاتی ہے. وہ ہزار سال پہلے جو خدمت کی گئی جو تھی اس کی مثال تھی حضرت والا. جیسے مولانا عبد الحمید صاحب نے فرمایا تھا کہ ہزار سال پہلے قافلہ ولی اللہ کا جا رہا تھا، حضور نے ایک آدمی چھوڑ دیا باقی اس قافلہ گزر گیا، کہ تم اگلے زمانے میں آنا جو آنا. تو ہزار سال پہلے کے ولی اللہ جیسے ہوتے تھے ویسے ہی حضرت والا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے شکر اس سے نظر ہے کہ تمام اولیاء اللہ کا حضرت والا نچوڑ تھے، مجموعہ تھے تمام.
جب میرے شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے جو والا نامہ لکھا اس میں لکھا کہ اختر، آج ہم لوگ یتیم ہو گئے. پھر دوسرا جملہ لکھا، خدمت شیخ ابتدا تا انتہا مبارک ہو. میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے 18 سال کی عمر میں بیعت ہوا. 16 سال حضرت کی خدمت میں دن رات رہا اور حضرت کی روح میرے سامنے پرواز ہوئی. میں نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہے. تو مولانا ایوب صورتی میرا اعلان اسی عنوان سے کرتے ہیں کہ بھائی، ایک دریا دیکھا، دو دریا دیکھے، اب تین دریا دیکھو، تربینی کا تماشا دیکھو. میرے تینوں بزرگوں کے اقوال و ارشادات اللہ تعالیٰ میری زبان پر اپنی رحمت اور توفیق سے جاری فرماتے ہیں. میری تحریر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہی تینوں بزرگوں کی باتیں ملیں گی. اب دعا کرو کہ اللہ ہماری جان میں 1 کروڑ جان داخل فرما دے، کیونکہ کمزوری اتنی ہے کہ مسجد تک نہیں جا سکتا. اب موزمبیق والے مولانا نذیر لونت صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے میرے شیخ کے ہاں ہردوئی میں حفظ کیا تھا، نیو ٹاؤن کے فارغ ہیں اور اب موزمبیق کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. ابھی مجھ سے مل کر گئے ہیں کہ وہاں ضرور آنا، اور چونکہ میرے شیخ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے تو مجھے بھی شوق ہے کہ موزمبیق کا سفر ہو جائے. ایک دفعہ میں نے دعا مانگی.
98 میں سفر ہوا تھا، ایک تو جنوبی افریقہ کا اور ایک دوسرا کون سا تھا، ملاوی کا، اور تیسرا یہ موزمبیق کا. اس بیماری کی حالت میں جبکہ حضرت والا کو کتنا ضعف تھا کہ زمبیا، ہاں زمبیا، بوٹسوانا اور موزمبیق، ہاں ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ، زمبیا، بوٹسوانا، موزمبیق، اس روح کی حالت میں ایسی تڑپ تھی حضرت والا کو. جب اب بالکل ہی معذور ہو گئے تھے تب سفر بند کیا. جب تک دم میں دم رہا تھوڑا سا بھی حضرت والا اپنی پوری جان لگا تھی اللہ تعالیٰ کے راستے.
ایک دفعہ میں نے دعا مانگی تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ اتنا روئے کہ ان کا پیٹ ہل رہا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اگر آج میرے تینوں شیخ زندہ ہوتے تو عجیب و غریب کیفیت ہوتی۔ کتنا درد دل ہے ان اشعار میں۔ اللہ کی محبت کا موتی بڑا قیمتی ہے اور بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بیش قیمت موتی ہے، بلکہ لا مثل لہو ہے، مگر ملتا بڑی مشکل سے ہے۔ بڑے خون جگر اور خون تمنا سے اللہ اپنے درد محبت کا یہ موتی دیتا ہے۔ جو تابع تمنائے حرام ہوتے ہیں ان کو یہ درد نہیں بخشا جاتا، اللہ یہ موتی خون آرزو اور خون تمنا سے دیتا ہے۔ چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، لیکن خون آرزو کی توفیق بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جب تک ان کی دستگیری اور مدد نہ ہو، بڑے بڑے علم والے بھی خون آرزو کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں پاتے۔ جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں، کس کے شاگرد ہیں، ہمارا کیا فرض ہے اور ہماری وفاداری کا کتنا خون ہو رہا ہے۔ اس لیے روزانہ دو رکعت پڑھ کر درد دل سے رو، اگر دو رکعت نہ پڑھو تو بھی اللہ سے رو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ صلاۃ الحاجت سنت کی راہ ہے، اس نیت سے دو رکعت پڑھ لو۔ کوئی تھکا ماندہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، پھر اللہ سے روئے کہ اے خدا، ہم کو وفاداری عطا فرما، ہم کھاتے آپ کا ہیں، روٹی آپ کی کھاتے ہیں، لیکن جب کوئی نمکین شکل سامنے آ جاتی ہے تو پاگل کتے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان بھی نہیں رہتے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی اور غضب اور قہر کے سائے میں ہوتا ہے، کیا وہ وفادار انسان ہے؟ بولو بھائی، وہ اس وقت شرافت انسانیت میں ہے۔ سلوک کا حاصل یہی ہے کہ اپنا خون آرزو کر کے اللہ کے قانون کا احترام کر لو اور نظر کی حفاظت کرو۔ اس آرزو خون سے عبور کر کے اللہ ملتا ہے، اس آرزو خون سے عبور کر کے اللہ ملتا ہے۔ عارفاں زانند ہردم آمنو کہ گزر کردند از دریائے خون۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تک وہی پہنچے ہیں جنہوں نے دریائے خون عبور کیا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، اگر کوئی آپ کا دوست ہو جس پر آپ رات دن انعامات و احسانات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کر کے حرام لذت لوٹ رہا ہو، ایسے لٹیرے کو آپ وفادار اور دوست بنائیں گے؟ اللہ کے نام پر اختر آہ کرتا ہے۔ میں اپنے رفیقوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ اختر کی اس آہ و فغاں کو قبول کر لو۔ ایک لمحہ بھی مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کرو، نہ دید کرو، نہ شنید کرو، نہ کشید کرو، نہ رسید کرو۔ اپنی قوت دیدنی، قوت شنیدنی، قوت گفتنی، قوت گرفتنی اور قوت رفتنی کو اللہ پر فدا کرو۔ جی، اللہ کے نام پر اختر آہ کرتا ہے۔ میں اپنے رفیقوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ اختر کی اس آہ و فغاں کو قبول کر لو۔ ایک لمحہ بھی مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کرو، نہ دید،
نہ چکھو۔ چشید کرو یعنی نہ چکھو، نہ دید کرو۔
جی، نہ دید کرو۔
نہ دید کرو یعنی نہ دیکھو۔
نہ شنید کرو۔
نہ شنید کرو یعنی نہ سنو۔
نہ کشید کرو۔
نہ کشید کرو، نہ یعنی جیسے شراب کشید کی جاتی ہے، کھینچی جاتی ہے، جس طرح فرمانے کی اس لذت کو، حرام لذت کو نہ کھینچو جیسے شراب کھینچی جاتی ہے۔
سبحان، نہ رسید کرو۔
نہ رسید کرو یعنی نہ پہنچاؤ اپنے تک۔
سبحان،
حاصل کرو نہ حاصل کرو۔ اور اپنی
قوت دیدنی،
اپنی دیکھنے کی قوت،
قوت شنیدنی،
سننے کی قوت،
قوت گفتنی
اور بولنے کی قوت،
قوت گرفتنی
پکڑنے کی قوت، چھونے کی قوت
اور قوت رفتنی کو،
اور چلنے کی قوت کو
اللہ پر فدا،
سب اللہ پر فدا کر دیا۔
ہاں،
یعنی جسم کا ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ پہ فدا کر دو۔ اور فدا کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے بچ جاؤ، بس یہی فدا کرنا ہے اللہ کی، اپنی جان و مال اور سب چیز جو فدا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، بس تبھی جس نے اللہ کو راضی کرنے میں اپنی خواہشات کو ختم کر دیا، فلاں فلاں کر دیا، ذبح کر دیا، سمجھ لو اس نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری قوتوں کو اللہ پر فدا کر دیا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، جو اللہ کو پسند کی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کو ویسے ہی پیار عطا فرماتے ہیں جتنا پیار بندہ اللہ سے کرتا ہے.
اللہ کے نام پر اختر آہ کرتا ہے، میں اپنے رفیقوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ اختر کی اس آہ و فغاں کو قبول کر لو، ایک لمحہ بھی مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کرو، نہ دید کرو، نہ شنید کرو، نہ کشید کرو، نہ رسید کرو. اپنی قوت دیدنی، قوت شنیدنی، قوت گفتنی، قوت گرفتنی اور قوت رفتنی کو اللہ پر فدا کرو.
آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کچھ سوچتے نہیں تھے یہ قافیہ تو بڑے سے بڑے ادیب بھی اس طرح نہیں لا سکتے، یہ ایک ہی لائن میں آٹھ آٹھ چھ چھ قافیے ایک ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ بھی کچھ بغیر سوچے ہوئے، یہ سب الہامی باتیں تھیں. حضرت پہ خود بخود نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتے، اس لیے تقریر آپ کے سیٹوں میں آج بھی سن سکتے ہیں، اتنی تیزی سے اتنی رفتاری سے بول رہے ہیں کہ اگر کوئی تقریر نہ سنے اور کتاب خالی پڑھے تو سمجھے گا بہت ہی سوچ سمجھ کے، بہت ہی کان پہ قلم رکھ کے جیسے شاید شیر کہتے ہیں لکھا ہوگا، مگر وہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا. حضرت والا کی تحریر بھی ایسی ہی تھی، جب ناظم آباد میں جب حضرت معارف مثنوی لکھی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عشاء کے بعد حضرت والا بیٹھے تشریف فرما ہوئے لکھنے کے لیے، اور دس گیارہ بجے میں حضرت سے رخصت ہوا، جب صبح کو آیا تو پتہ چلا حضرت والا تحریر فرما لی، اور یہ نہیں کہ لکھا اور کاٹا، اسی کو لکھتے چلے جا رہے، ایک دوبارہ حضرت دیکھتے بھی نہیں تھے، پھر بس وہ مجھے دے دیا کہ صاف کر دو اس کو، کاتب کو دے دینا. اسی طرح یہاں بھی دیکش کو معرفت کتنی مشکل کتاب ہے، بالکل عالمانہ کتاب ہے، اس کو حضرت والا نے اسی طرح جب تو جہاں مولانا مدد صاحب جہاں پہلے وہ کرسی رکھی رہتی تھی خانقاہ کی طرف، جب کرسی نہیں تھی کرسی پیچھے رکھی رہتی تھی، حضرت والا آگے تشریف فرماتے تھے اور سامنے ایک تکیہ ادھر رکھا ہوا تھا، تو حضرت والا اس طرف رخ کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی آ گیا تو اس سے بات بھی کر کے جواب دے رہے ہیں اور لکھتے بھی جا رہے ہیں، اور اسی کے اندر حضرت والا نے حوالے بھی دیتے جا رہے ہیں. اس کے اندر شاید ہی کوئی صفحہ وغیرہ کبھی کوئی 19-20 ہو گیا ہو، اس کو تبدیل کرا دیا ملا کے، ورنہ سب حوالے تک سب صحیح ہوتے تھے. تو روح المعانی کی اسی طرح عبارتیں پڑھتے تھے، تو اتنی مشکل روح المعانی ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں پڑھ پاتے. تو ایک عالم نے کہا کہ حضرت ہم تو روح المعانی کیا عام کتاب بھی پڑھتے ہوئے بنگلہ دیش میں کہا، اس کو ہمیں جھجک ہوتی ہے اور آپ بے دھڑک پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کہیں زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا. تو اسی طرح بس وہ یہ کشکو والے معرفت تیار ہو گئی، بات بھی فرماتے جا رہے ہیں لکھتے بھی جا رہے ہیں. اسی اس کے اوپر جب حضرت والا کا سفر ایک اس کا جنوبی افریقہ میں کون سا شہر ہے، جنوبی افریقہ کے آگے کوئی دوسرا ملک تھا جہاں سے ہم حج کے لیے گئے تھے، کینیا، کیا بات کہہ رہا تھا پتہ نہیں. ہاں کینیا میں وہ ایک عالم آئے, وہ جامع اظہر کے پڑھے ہوئے تھے. اب جامع اظہر والوں کا دماغ بہت آگے ہوتا ہے کیونکہ علمی اعتبار سے ان کو خوب پختہ کر دیا جاتا ہے, اگرچہ عمل میں کورے ہوتے ہیں, مگر وہ علم پہ اپنے ناز کرتے ہیں. تو بتایا کہ کسی کی بات سنتے نہیں اس میں, تو حضرت والا کی اس دن طبیعت ذرا ویسی ناساز تھی, تو حضرت نے مجھ سے فرما دیا کہ جاؤ کچھ بیان کر دے. تو حضرت کے حکم پھر میں آ کے میں نے بیان کر دیا, بیان کرنا شروع کیا تھا کوئی آدھا گھنٹہ, اس کے بعد حضرت والا تشریف لے آئے, میں نیچے بیٹھ گیا. پھر حضرت والا نے جو بیان فرمانا شروع کیا وہ یہی بیان کیا جس میں تھا کہ وہ کنو مع صادقین, صادقین کے ساتھ رہو. تو حضرت فرمایا یہاں صادقین معنی میں متقین کے ہیں, اور اس کی آیت بھی پڑھ دی کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یعنی جو صادق ہے وہ متقی ہیں. تو اس کے بعد اور جو حضرت درمیان میں جو قواعد ہوتے تھے جو بچے پڑھتے ہیں, وہ حضرت والوں کو ازبر یاد تھے. جب آدمی پڑھ جاتا, جیسے ہم نے انگلش پڑھی تو قواعد وغیرہ سب بھول گئے, اب ویسے ہی بولتے ہیں. مگر حضرت والوں کو سب قواعد عربی کے ایسے یاد تھے کہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے. تو اس عالم نے بھی دیکھا کہ کہیں زیر زبر کا فرق نہیں, اور پھر قواعد بھی بیچ بیچ میں بتاتے جا رہے ہیں. اگلے دن آیا, وہ آئے وہ عالم صاحب, آگے ان سے کہنے لگے کہ مجھے, میں حضرت سے بحث ہونا چاہتا ہوں. اب وہ جتنے آدمی سب حیرت میں پڑ گئے کہ یہ اور بحث ہونا چاہ رہے ہیں, تو میں نے اچھا, میں نے ٹھیک ہے, آپ کیوں بحث ہونا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ایک تو ایک مجھے اب ایک اشکال پوری زندگی تھا, یہ علماء جو ہے صادقین کا ترجمہ متقی کیوں کرتے ہیں متقین سے, جبکہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے صادق مانے سچے, سچوں کے ساتھ رہو, اور یہ علماء کہتے ہیں کہ متقی کے ہمارے متقی کے ہیں. تو آپ کے شیخ نے اس کو ثابت کر دیا قرآن پاک کی آیت سے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے قواعد بڑی محنت سے پڑھے, مجھے یاد بھی نہیں, اگرچہ میں عربی لکھتا بھی ہوں سب کچھ ہے, لیکن آپ حضرت والا کے لیے اس نے فرمایا کہ ایک لفظ بھی کہیں بھی اس کا نہیں تھا کہ غلط بول دیا حضرت, زیر زبر کا اس کا کہیں فرق نہیں تھا. حضرت سے بیعت ہو گئے پھر جامع اظہر کے. تو وہی بات ہے کہ میں ہی اس پر مر مٹا نا سے تو کیا بیجا کیا, میں تو دیوانہ تھا دنیا بھر تو سودائی میں تھی, دنیا بھر تو سو سب تھوڑی پاگل سیکھے. تو اتنے بڑے بڑے عاقل اور وہ سب حضرت کے قدموں میں آ گئے. جتنے زیادہ عقل والے تھے اور عشق والے تھے وہی حضرت کے تعلق ہوا. عقل کامل عشق کامل, ناقص والے یہاں گزر نہیں تھی, کہ نہ ادھر نہ ادھر, عقل سے کام لے رہے محض, اور پھر وہ انہیں اعتراض پیدا ہو رہے تو بھاگ جاتے تھے. حضرت کے پاس ٹھہرتے ہی وہ تھے جو مخلص تھے. حضرت کی بصیرت ایسی تھی کہ کیا بتاؤں. وہ ایک صاحب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بہت خشک معلوم ہو رہے تھے چہرے سے بھی, تو آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمام بزرگوں کو دیکھ لیا ہے اور سب ہر ایک کے پاس میں گیا ہوں, مگر مجھے کہیں دل میرا دل ٹھکا نہیں, مجھے تو کوئی مجھے مناسبت کہیں ہوتی نہیں ہے. اچھا میں حضرت سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں حضرت کو بھی آیا ہوں تاکہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں, دیکھوں گا. میں نے کہا دیکھے گا, پھر میں جا کے میں حضرت کو میں نے کچھ نہیں بتایا, میں حضرت ایک ساز آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بیت ہونا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بلا لو, بلایا. بس ایک نظر ایسے اس کو دیکھا, اور وہ جو گھنٹی حضرت کے پاس رکھی رہتی تھی نا جس میں کہتا ہے کہ آواز آتی تھی, بس اس کو دیکھتے ہی ایک دم سے وہ گھنٹی بجا دی. بس اب پیپر لکھنے میں لگ گیا حضرت, بس وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا بالکل. دو تین منٹ بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا. تو حضرت والا نے فرمایا کہ معلوم ہے کیوں کیا تھا میں نے, اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ خشکی حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو میں نے کہا وقت ضائع کیوں کر, اپنا ایک کام کر دوں کہ اس سے وہ بھاگ جائے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ میری تعداد تھوڑی بڑھانی ہے مریدوں کی, چند ہو کام کے ہو, بس چند ہو کام کے ہو, بس اللہ تعالی کام جو ناقدری ہوئی اللہ اسے معاف فرمایا. بس پڑھیے.
دلینی کا چاہ رہا ہے آپ ارشاد فرماتے, اتنا نور آپ کی بات میں ہے ماشاء اللہ. واللہ کہتا ہوں وہ زندگی عطا ہوگی کہ آپ کی زندگی ہر لمحے حیات رشک بہار ہو جائے گی, اور ان حسینوں سے کچھ نہیں پاؤ گے. ان حسینوں پر نظر ڈالی تو ان کے گراؤنڈ فلور کی خباستوں, غلاظتوں اور نجاستوں کا تمہارا چہرہ ترجمان ہوگا, اور قلب میں بھی نجاست آ جائے گی, کیونکہ ہر چیز کی ابتدا اپنی آخری منزل کی غماز ہوتی ہے. جیسے املی کا پودا ہے تو چھوٹا سا, مگر اس کے پتوں میں کھٹاس ہوگی یا نہیں, کیونکہ آئندہ اس میں املی پیدا ہونی ہے. جی واللہ کہتا ہوں وہ زندگی عطا ہوگی کہ آپ کی زندگی ہر لمحہ حیات رشک بہار ہو جائے گی, اور ان حسینوں سے کچھ نہیں پاؤ گے. ان حسینوں پر نظر ڈالی تو ان کے گراؤنڈ فلور کی خباستوں, غلاظتوں اور نجاستوں کا تمہارا چہرہ ترجمان ہوگا.
گراؤنڈ فلور کیا ہے حسینوں کا؟ نچلا حصہ جہاں گندگی بھری ہوئی ہے, پیشاب پیخانہ ہے. اس گراؤنڈ فلور میں اگر نظر ڈالی اوپر چہرے پر, یعنی فرسٹ فلور پر پہنچے گا گراؤنڈ فلور پہ, جو اوپر ہوگا تو جس نے چہرے پہ نظر ڈالی تو غلاظت اور نجاست اور گندگی تک پہنچ جائے گا, اس سے بچ نہیں سکتا. جیسے حضرت فرمایا کہ یا چیز کی ابتدا جو ہے اس کی انتہا کی غمازی کرتی ہے, یعنی اس کی انتہا کی چغلی کرتی ہے, اس کو بیان کرتی ہے کہ میں ایسے ہونے والی ہوں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ املی کا پودا جو ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ توڑ کے پتا کھائے تو اس میں کھٹاس اسی وقت محسوس ہو جائے گی, حالانکہ ابتدا ہوئی ہے لیکن وہ اپنی انتہا کو بتا رہی کہ میں ایسی ہونے والی کھٹی ہونے والی. اسی طرح یہ بدنظری جو ہے وہ اس بدنظری سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, وہ اسی چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جو ہے نچلی منزل تک پہنچ کر دب لے گا اور ملوث ہو جائے گا. اس اللہ محفوظ رکھے.
جیسے املی کا پودا ہے تو چھوٹا سا, مگر اس کے پتوں میں کھٹاس ہوگی یا نہیں, کیونکہ آئندہ اس میں املی پیدا ہونے والی ہے. اسی لیے اللہ نے حسینوں سے نظر بازی حرام فرما دی, کیونکہ نظر بازی تو ان کے فرسٹ فلور سے ہوگی, مگر گراؤنڈ فلور کے پیشاب پخانے اور نجاست کے مقامات کا تمہارا چہرہ ترجمان ہوگا, اور تم مولا سے محروم ہو جاؤ گے. کن مقامات کے لیے تم مولا سے محروم ہو رہے ہو؟ اپنے کو پیشاب اور پخانے کے مقامات سے عبور کرنے کے لیے خود سوچو.
چہرہ جو دل میں ہوتا ہے, چہرہ اس کی ترجمانی کرتا ہے. اگر دل میں کفر ہے تو چہرہ بھی چہرے پہ آپ دیکھیں کافر کے بے نوری چاہے کتنا بھی حسین ہو. اگر فاسق و فاجر ہے توبہ نہیں کرتا اس کے چہرے پہ بھی بے نور ہوگا. اور اللہ والے جو ہوتے اگر وہ کالے بھی ہیں تو ان کے پہ کیسا نور ہوتا ہے دیکھتے چلے جاؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا فرمایا اس میں,
اسی لیے اللہ نے حسینوں سے نظر بازی حرام فرما دی.
ہاں
کیونکہ نظر بازی تو ان کے فرسٹ فلور سے ہوگی مگر
نظر بازی تو فرسٹ فلور یعنی اوپر اوپر کا جو حصہ ہے چہرے کا اس سے ہوگی لیکن پہنچائے گی وہ انتہا پر غلاظتوں پر, اس لیے اس کو حرام فرما دیا اللہ تعالی تاکہ ابتدا جب ابتدائی سے رک جاؤ گے تو انتہا تک نہیں پہنچو گے. جیسے ایک مثال دیا کرتے تھے جیسے کہ وہ آٹومیٹک سیڑھیاں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر پاور رکھے گا تو آخری منزل پہ جا کے چھوڑے گی. بس یہ بدرزی ویسی سیڑھی ہے کہ جس نے بدرزی پہ قدم رکھا سیڑھی پر آخری منزل جو ہے بدفیلی اور گناہ اس پہ لے جا کے پھر چھوڑتا ہے آدمی چھوڑتی ہے بدرزی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی حرام کر دیا تاکہ گناہ میں ملوث ہی نہ ہو سکے بڑے گناہ تک پہنچ ہی نہ سکے.
کن مقامات کے لیے تم مولا سے محروم ہو رہے ہو؟ اپنے کو پیشاب اور پخانے کے مقامات سے عبور کرنے کے لیے خود سوچو کہ تم نے کیا لیا اور کیا دیا. بقول دشمن پیمان دوست بشکستی, ببین کے از کے بریدی وبا کے پیوستی. تم نے کس سے جوڑا اور کس سے توڑا, اللہ سے رشتہ توڑا اور شیطان سے رشتہ جوڑا. پیشاب پخانے کے مقام کے لیے
بقول دشمن پیمان دوست بشکستی یعنی دشمن شیطان بقول دشمنہ ہے ویسے تو یعنی شیطان اور نفس کے کہنے سے تم نے دوست کے پیغام کو توڑ اس کے ارشاد کو توڑ دیا اس کے پیمانے دوستی کو توڑ دیا دشمن کے کہنے سے. کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ دشمن کے کہنے سے دوست کو چھوڑ دے دوست کہے تو پیمان بھول جائے. تو تم نے دوست کو یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا. ان جو تمہارے بھی دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں لیکن تمہارے دشمن اصلی ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جیسے ہم راندہ درگاہ ہوئے ایسے ان کو بھی راندہ درگاہ کر کے جہنم میں پھکوا دیں. تو بیوی کے اس کے بریدی اور باقی پیوستی یہ تو کہ جب پیمانے دوست اللہ تعالیٰ کے سے تم نے رشتہ توڑ دیا تو سوچو کہ کس سے تم نے جوڑا اور کس سے توڑا. دشمنوں سے جوڑا, شیطان سے رشتہ جوڑا اور اللہ سے رشتہ توڑا. تو کتنا بڑا خسارے کا سودا کیا.
تم نے کس سے جوڑا اور کس سے توڑا, اللہ سے رشتہ توڑا اور شیطان سے رشتہ جوڑا. پیشاب پخانے کے مقام کے لیے اپنے مولا کو چھوڑ دیا. بتاؤ اس شخص کی حیات اسفل السافلین میں ہے یا نہیں؟ میں تو آپ لوگوں کو زیادہ بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتا, زیادہ تہجد بھی نہیں بتاتا. وتر سے پہلے بعد عشاء دو رکعت نفل پڑھ لو, تہجد گزار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. میں تو صرف ایک ہی آہ و فغاں پیش کرتا ہوں کہ یہ ارادہ کر لو کہ ایک لمحہ حیات ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دو. ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو, اپنے پالنے والے کو ناراض نہ کرو. کیا آپ کی شرافت بندگی اور شرافت انسانیت میری اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی میں تو آپ لوگوں کو زیادہ بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتا, زیادہ تہجد بھی نہیں بتاتا. وتر سے پہلے بعد عشاء دو رکعت نفل پڑھ لو, تہجد گزار ہو جاؤ گے انشاءاللہ. میں تو صرف ایک ہی آہ و فغاں پیش کرتا ہوں کہ یہ ارادہ کر لو کہ ایک لمحہ حیات ایک سانس بھی اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت اپنے اندر نہیں آنے دو. ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنے پالنے والے کو ناراض نہ کرو، کیا آپ کی شرافت بندگی اور شرافت انسانیت میری اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی، اپنے پالنے والے کو ناراض کرنا شرافت ہے، اور سارے حسینوں کی آخری منزل کیا ہے؟ اگر دنیا کے تمام حسین بھی مل بھی جائیں تو یہ آپ کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ نیچا کام ہے، آپ کو نیچا کر دے گا۔ نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے۔ یہ حضرت والا ہی کا شعر ہے۔ یہ شعر دیکھیے زمانی ہے یا نہیں، پھر نیچے کے مقامات کو پیشاب پخانے میں تلاش کرو گے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عشق جس کا امام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے۔ عالی ہمتی سے کام لو، واللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اگر اللہ کا کرم شامل حال ہو تو ایئر ہوسٹس جو 8-10 گھنٹے ساتھ ہوتی ہے اس سے ایک نظر بھی خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو مالک کی حلاوت ایمانی کا مزہ پا گیا وہ تو بس مست ہو گیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی مستیاں اور حلاوت ایمانیاں ملتی ہیں وہ ان حسینوں کے فرسٹ فلور کو نہیں دیکھتا جو گراؤنڈ فلور میں ان کرتا ہے، انگریزی کا ان، جو گراؤنڈ فلور میں ان کرتا ہے۔ لہذا نظر نہ ڈالنا اتنا آسان عمل ہے کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو، اور دیکھنے سے سوائے پریشانی کے کچھ نہیں پاتے۔ بولو آہ نکلتی ہے یا نہیں؟ زخم حسرت ملتا ہے کہ ہائے ہائے یہ مجھے مل جاتی؟ کیوں ہائے ہائے خریدتے ہو؟ آپ کے لیے مولا کی یاد کافی نہیں ہے جو حرام تلاش کرتے ہو؟ علیہ اللہ بکاف عبدہ کی آیت نہیں پڑھتے کہ تمہاری حیات کو پربہار اور رنگین کرنے کے لیے تمہارا مولا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اختر کا شعر ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ خالق بہار پر کوئی فدا ہو اور اس کے دل میں بہار نہ آئے، کیا کہوں؟ بعض دوستوں کو ایک زمانہ گزر گیا مگر ابھی تک حفاظت نظر کا جیسا حق ادا ہونا چاہیے ادا نہیں کیا۔ کوئی اس کو اپنے اوپر نہ سوچے، کلیہ بیان کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری نظر یا میرا ہر لمحہ حیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے، مگر وفادار بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا ہماری جان آپ پر فدا ہو، مگر میں حرام مزے سے پناہ چاہتا ہوں، آپ ہی کی رحمت کی پناہ لیتا ہوں۔ ہمیں اپنے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کو اختر کے اس طریقہ سلوک سے انشاء اللہ تعالی بہت جلد ولایت ملے گی۔
درد سے حضرت والا نے فرمایا کہ میں آپ کو بڑے بڑے تحجد نہیں بتاتا، زیادہ ذکر بھی نہیں بتاتا، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو اپنے، اور یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ کو ناراض کرنا اس سے ولایت مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ہمارے اولیاء ہمارے دوست صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ متقی کی کیا معنی ہے؟ یہ کف النفس یعنی الہوا، تقوی کے معنی ہے کف النفس یعنی الہوا، حرام خواہش سے نفس کو روکنا۔ جو حرام خواہش سے نفس کو روکتا ہے وہی متقی ہے، اور حرام خواہش میں ابتلا ہے وہی تقوی کا عکس ہے، گناہ اس کا گناہ ہے۔ تو جو تقوی متقی نہیں ہوگا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت والا نے کتنا آسان راستہ بتا دیا کہ بعض ملکوں میں حضرت نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں فرض واجب سنت موقع پڑھ لو اور کچھ بھی مت کرو، نہ ذکر کرو، نہ میں تلاوت کو کہتا ہوں، نہ اس کو کہتا ہوں، لیکن نگاہ کی ایسی جان کی بازی لگا دی جائے ان ملکوں میں جہاں چاروں طرف ہریانی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ولایت نصیب فرمائیں گے کہ جو ساری دنیا میں والوں کے بڑے سے بڑے اولیاء کو بھی نہیں مل سکتے۔ فرمایا مشکل کام ہے اس میں، لیکن ولایت کا نسخہ یہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ماحول ہو، چاہے وہ ماحول ہو جہاں اریانی و فحاشی ہے، یا چاہے اس سے کم درجے کا ہو، لیکن اصول بس صرف یہی ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کو پا جاؤ. اسی لیے والا نے طریق کو کتنا آسان کر دیا کہ تم کبھی حضرت والا اس کے اصرار نہیں فرماتے تھے کہ تم نے عوامین کیوں نہیں پڑھی، اشراق کیوں نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں فرمایا. بس یہی زور تھا کہ نگاہ کی حفاظت کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اسی غم میں حضرت والا سے بیمار ہو گئے، اسی غم میں حضرت والا بیمار ہو گئے. اللہ کی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اولیاء اللہ کو کیا غم ہوتا ہے جب وہ محنت کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو انہیں امت کی کیسی فکر ہوتی ہے کہ یہ نہ کرے، خصوصاً اپنے خواص کی اور اپنے خاص دوستوں کی، احباب کے، اس میں بھی ذرا ان کو دیکھتے تو کس قدر صدمہ ہوتا ہے. حضرت خود سناتے تھے، ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، سمجھ بھی نہیں سکتے. ایک اللہ والے نے ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، فوراً واپس آ گئے گھر، اور اتنا صدمہ ہوا کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، بخار ہو گیا، اور جب پیشاب کیا تو خون آ گیا. تو یہی حضرت کا مقام تھا، اس قدر غم ہوتا تھا جس کو ہم لوگ پہچان نہیں سکے کہ حضرت والا کو کس قدر اس اللہ تعالی کی نافرمانی سے کتنا صدمہ ہوتا ہے. آخر بیماری میں بھی یہی جو بیانات ہوتے تھے، وہ سب یہ پانچ جو بار بار بیان کراتے تھے، جب تک خود تھا تب تک کہتے تھے. ایک دفعہ فرمایا کہ اسی بیماری میں ایک آدمی آیا تھا، وہ کسی مدرسے کے میں کچھ رقم جمع کرنے کچھ آیا تھا، خلیل الرحمان بھی وہیں بیٹھتے تھے اس زمانے میں، جو مدرسے کا کام بھی کرتے رہتے تھے، وہیں حضرت کی مجلس بھی ہوتی تھی. تو حضرت والا نے فرما رہے تھے کہ تم کچھ مت کرو، میں تم سے کچھ نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں کہ نظر بچا لو، نظر کی ایسی حفاظت کرو کہ ایک نظر بھی ایک لمحے کے لیے بھی خراب نہ کرو، تو تم اللہ والے ہو جاؤ گے. تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کسی نظر بچا لیں، اور وہ نظر چیک کر کے دیکھتے ہیں، یہ تجربہ بھی محبت میں کر کے دیکھتے ہیں. تو اس نے شروع کیا، تو جب کچھ دن تک نظر کی حفاظت کی، تو پھر دل میں خیال آیا کہ جب نظر کی حفاظت کرتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نظر کی مشکل اٹھا رہا ہوں، تو اللہ اور نماز بھی نماز پڑھنے شروع کر دی. پھر سوچا کہ جب نظر کی بد نظری کی وجہ سے تو داڑھی اسی لیے نہیں رکھتا تھا کہ لوگ میں عورتوں کو دیکھوں گا تو یا وہ مجھے دیکھیں گی تو یعنی ان کو میں اچھا معلوم ہوں گا. اب میں تو دیکھنا ہی بند کر دیا، داڑھی رکھ لے تو داڑھی رکھ لی. ہوتے ہوتے ٹخنے وخنے سب کھول دیے. پھر آ کے حضرت سے بتایا کہ حضرت یہ بات میں نے سنی تھی، اس پر عمل کیا تو مجھے میں پورا بدل گیا، انقلاب آ گیا. تو یہ حضرت والا کا، یہ حضرت مجدد تھے، سب سے بڑا تجدیدی اور منفرد کارنامہ حضرت والا کا یہی مضمون ہے، یہ عشق مجازی اور بد نظری کے خلاف جو جہاد، ایک جہاد کی صورت ہے. ایسا اعلان جہاد ہے، یہ مجدد کا کام تھوڑی، کوئی نیا دین تھوڑی لاتا ہے. مجدد جو ہوتا ہے وہ دین کا جو شعبہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے اس پہ سے پردہ ہٹا دیتا ہے. یہ بھی دین ہے جس کو تم دین نہیں سمجھ رہے. تو یو آر سو اللہ راس کل میتن میں یجدد اللہ دینا، ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتے ہیں جو کہ اس کی تجدید کرتا ہے، یعنی وہی جو شعبہ چھپ گیا اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تو اس کو اٹھا دیتا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے علماء مولانا منصور الحق صاحب اور اپنے خود میں، حالانکہ خود بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے جنوبی افریقہ میں فرمایا تھا کہ حضرت یہ حدیث لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ اور جو دوسرا کیا تھا، ہاں زنا العین النظر، اے آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، یہ ہم نے پڑھی بھی تھی پڑھائی بھی تھی، لیکن اس پر عمل کی توفیق آپ کے پاس آ گئی، آپ کی خدمت میں حاضری، ورنہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے. کیا اس پہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں، چیز بڑے بڑے علماء کہا ہے اس کو، تو ایسی سبھی تو ایسی تھوڑی تو یہ علماء منتقل ہوتے. پھر تقویٰ، اگر کوئی خالی تقریر کرے اور تقویٰ اس کے اندر نہ ہو، خود اس نظر کی حفاظت نہ کرتا ہو، اس کی بات میں بھی اثر نہیں ہوتا. مولانا یونس پٹیل نے حضرت سے فرمایا تھا کہ حضرت جو مضمون آپ یہاں بیان فرماتے ہیں کھلم کھلا اور پوری حسن و عشق کی، مگر حضرت والا اس طرح بیان نہیں فرماتے جیسے انہاڑی لوگ بعض یہاں کے کرنے لگے کھلم کھلا. انہوں نے ایسی باتیں بیان فرما جو حضرت بالکل خاص مجلس میں کرتے تھے، وہاں حضرت والا کا انداز دوسرا ہوتا تھا، بات پوری کہہ فرما دیتے تھے جو ہم لوگ نہیں کر سکتے، وہ تک بات فرما دیتے تھے، لیکن اس کا عنوان حضرت ہی کے عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دیتے. تو یہ اس میں کہ ہر شخص شیخ کی نقل نہ کرے اس معاملے میں کہ کھلم کھلا ہر چیز کو بے چکے انداز میں بیان کرتے. خود اس سے حضرت نے فرمایا ایک دفعہ حیدرآباد میں حضرت بارہ تشریف لے گئے، مجھ سے کہا جاؤ کچھ بیان کر دو، میں بیان کرتی جانے لگا. حضرت نے فرمایا دیکھو جس طرح میں جو بیان کرتا ہوں اور بد نظری کی عشق مجازی کے بارے میں، اس انداز میں تم بیان نہ کرنا. خود مجھ سے فرمایا کہ تم اس کو ویسے تم بیان نہیں کر سکتے، اس میں ہر چیز میں نقل نہیں کی جاتی ہے. ظاہر بات ہے وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ جس کے اندھیرے کیا ہیں یہ تائب اسے خبر ہی نہیں، وہ جس نے دیکھے ہیں ملتے ہی آنکھ، کھلتے ہی آنکھ مل کے چراغ، انہیں خبر ہی نہیں جو اتنا بچپن ہی سے متقی اور پرہیزگار، بچپن ہی سے نظر بچانے کا اہتمام، نابالغی کے زمانے سے اور نامحرم عورتوں سے پردہ کرنے والے، تو ان کی نقل کیسی ہر شخص. تو مولانا یونس پٹیل صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت جو مضمون آپ بیان کرتے ہیں یہ آپ کے تقویٰ کی برکت ہے کہ لوگ سن کے خوش ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور وہ اصلاح ہو جاتی ہے، ورنہ اگر کوئی اور بیان کرے تو اس اسٹیج پہ جوتے انڈے اور ٹماٹر آ جائے. تو حالانکہ حضرت سب کچھ بیان فرما دیتے تھے، اس کا اثر تو کیونکہ وہ دل جو تھا بالکل پاک صاف، جتنا دل ہوگا ویسی اس کے زبان مبارک سے جو بات نکلے گی وہ بھی پاک صاف ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی بات کرے، گندی سے گندی بات بظاہر ہو لیکن نور سے بھری بھی ہو. تو وہ حضرت والا خود مولانا یونس جہاز کا پہلا سفر ہوا، تو پھر اس کے بعد حضرت یہی مضمون بیان فرمایا، تو وہاں پھر ایک سال کے بعد دوسرا سفر ہوا، تو حضرت جب تشریف لے گئے تو اس میں وہاں مولانا یونس پٹیل سے ایک ان کا مقتدی نمازی تھا، وہ آ کے مولانا یونس پٹیل سے اس نے کہا کہ حضرت پچھلے سال جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تو حضرت نے بیان فرمایا تھا نظر کی حفاظت سے، اور میرا حال یہ تھا نظر کی حفاظت کے لیے، اور میرا حال 20 سال سے یہ تھا کہ جہاں سے وہ میں اپنے گھر سے چلتا تھا تو چاروں گھر کے چاروں دونوں طرف یورپین اور انگریزوں کے گھر سے وہیں اس کا بھی گھر تھا, تو مسجد تک آنے میں دونوں طرف وہی گھر ہوتے تھے. کہنے آتے جاتے پانچوں نمازیں میں, پانچ وقت آنے میں پانچ وقت جانے میں اپنی نظر کو خراب کرتا جاتا ہوں. نماز پڑھنے آ رہا ہوں اور نظر کو اپنا خراب کر رہا ہوں, جب پھر واپس جا رہا ہوں پھر دیکھتا ہوا جا رہا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ حضرت یعنی دس دفعہ روزانہ, ایک نماز میں دس دفعہ کیا, اور پانچ نمازوں میں کتنا ہوا, پچاس دفعہ کیا, دس پڑھ کے پچاس بد نظری تو روزانہ کسی پابند. جہاز نے کہا میں نے بیان سنا, وہ ایک سال ہو گیا ہے کہ ایک نظر بھی خراب. بس یہ دل کی بات ہے, دل جو پاک صاف اللہ والا دل تھا, نفس کا شائبہ بھی نہیں تھا, وہ نور اس کی ہر بات میں نور تھا. اس کا جو نور نکلتا ہے اور جو نورانی الفاظ ہوتے ہیں, شیخ نورانی زیرا آگاہ نور را با لفظ ہا ہمراہ بھی فرماتے ہیں کہ نورانی اللہ والا شیخ جو ہے اب اللہ کے راستے سے آگاہ کرتا ہے, جو کہ لوگوں کے اندھیرا معلوم ہوتا ہے, لوگ نظر نہیں آتا, تو کیا اس کے کیا کرتا ہے کہ نور را اللہ تعالیٰ کا نور اپنے لفظوں میں شامل کر دیتا ہے, ہمراہ کر دیتا ہے, وہ راستہ صاف نظر آ جاتا ہے, اللہ کا راستہ طے کرتے ہیں. وہ دل کا نور ہوتا ہے ان کے جس سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے. جس کا دل جتنا پاک صاف اللہ والا ہوگا, نفس کے شائبے سے پاک ہوگا, اتنا ہی اس کو فائدہ. حضرت والا فرماتے تھے کہ جب چاند گرہن لگتا ہے تو زمین حائل ہو جاتی ہے, سورج اور چاند کے درمیان میں بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے, تو اگر وہ پوری حائل ہو گئی تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے, اور اگر آدھی حائل ہو گئی تو آدھا بے نور ہوگا, اور اگر ایک کنارہ بھی باقی رہ گیا اس کا تو اتنا بے نور رہے گا, اگر ایک کنارے تک بھی وہ ہے تو اتنا بے نور رہے گا, اور اگر بالکل ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ چودھویں کا چاند روشن ہو جاتا ہے. اسی طرح نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جس بندے کا نفس بالکل مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے اور نفس کے درمیان میں بالکل فاصلہ ہو جائے کہ وہ نفس حائل ہی نہ رہے, تو اللہ کا پورا نور اس کے دل پہ پڑتا ہے, وہ دل کا چاند اس کے روشن ہو جاتا ہے. تو جتنا نفس مٹ جائے گا اتنا ہی اس کا نور قلب نورانی ہوگا, اور جس کا اگر ایک ذرہ بھی رہ گیا تو ایک ذرہ ظلمت ہوگی اس کا. اسی لیے ہر شیخ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, اس میں فرق ہوتا ہے ہر ایک کی. جتنا جس نے اپنے نفس کو مٹایا, محنتیں کی, مجاہدات کیے, اہل اللہ کی صحبت اٹھائی اور ان کی اطاعت بھی کی, خالی صحبت نہیں, صحبت یافتہ بھی تھا, فیض یافتہ بھی تھا, اللہ معاف فرما دے, صحبت یافتہ بھی ہو, فیض یافتہ بھی ہو, بس پھر وہ اس کی بات میں وہ نسبت پھر منتقل ہو جاتی ہے, وہ نور ان کے دلوں میں جو اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں شیخ کے سامنے, پھر وہ اس کا دل کا نور اس کے دل میں منتقل ہو جاتا ہے, وہ بھی پھر نورانی ہو جاتی ہے. تو نفس جب بالکل مٹ گیا تھا تو اس کے بعد ان کے الفاظ میں اللہ نے کیسا اثر رکھا تھا کہ آخر زمانے میں آپ نے اب تو حضرت نے بولنا بھی بند ہو گیا تھا, لیکن لوگ چہرہ مبارک کو دیکھ کے ہی ہدایت پا جاتے. اللہ قبول فرما دے.
کیا وقت ہو چکے؟
اچھا بھائی وقت ہو گیا, اب عورتوں کو بھی جانا ہوتا ہے اور جاری بہت پہلے سے آ جاتی ہیں. اس لیے جلدی سے مجلس برخاست کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. بے انتہا نفع. جلدی جلدی خالی کر دیجیے بھائی. بھائی کوئی صاحب رکے نہیں, جلدی جلدی تشریف لے جائیے. آپ حضرات تشریف لے جائیں گے پھر خواتین کو جانے کا موقع ملے گا. آمین آمین آمین. وعلیکم السلام.